الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں یہ تو سارے ہی تیرے شہر کے دیوانے ہیں میری خواہش ہے کہ میں تیرا وہ زمانہ دیکھوں ریت پہنی ہوئی مکے کی گزرگاہوں پہ نیچی نظروں سے تیرا غار پہ جانا دیکھوں تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں تیرے فاقوں میں کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں ہائے صدیق تجھے سانپ نے بار بار ڈسا میں اسی سانپ کا گمنام ٹھکانہ دیکھوں دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں تیری آمد پہ وہ دربار سجانا دیکھوں سر جھکائے ہوئے آقا کہیں چپ چاپ کھڑا فتح مکہ میں تیرا سر کو جھکانا دیکھوں ڈر کے دشمن تو تیرے خوف سے تھرائے مگر معاف کرنے کا وہ انداز پرانا دیکھوں چشم اطہر کو خدایا وہ بصارت دے دے قبلہ روح ہو کہ محمد کو روزانہ دیکھوں صلی اللہ علیہ وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وأحسن منك لم تر قط عيني آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی انسان کو نہیں دیکھا وأجمل منك لم تلد النساء آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے نہیں جنا خلقت مبرأ من كل عيب آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا گیا کأنک قد خلقت کما تشاء گویا کہ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق آپ کی پسند کے مطابق پیدا کیا گیا دی روز در بستان سرا ہما طوطیان خوش نوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت دجا بھی جمالی ہی چڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے ایسا حسین و جمیل ایسا پیارا ایسا محبوب بنا کر کائنات میں بھیجا انسان تو انسان جانور بھی آپ سے محبت کرتے تھے چرند پرند تو پھر بھی جاندار ہیں پتھر تک آپ سے محبت کرتے تھے احد پہاڑ نے عشق و محبت کا وہ ثبوت دیا کہ جب آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک موقع پر اس پر چڑھے تو وہ خوشی سے سرور سے جھومنے لگا. آپ نے اپنا قدم مبارک اس پر مارا, فرمایا کہ احد ٹھہر جا, اپنی جگہ پر رک جا, اس وقت تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ خوش نصیب ہستیاں موجود تھیں جو اپنی زندگی میں شہادت کی خوشخبریاں سن رہی تھیں کہ ایک صدیق اور دو شہید تجھ پر موجود ہیں. تو پہاڑ جو مٹی اور پتھر کا بنا ہوا ایک مجسم دکھائی دیتا ہے, اس کو بھی اللہ پاک نے ایسا شعور عطا فرمایا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے وقت خوشی سے جھومنے لگا. آپ نے اس کو فرمایا کہ ٹک جا, اپنی جگہ پر رک جا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ حبیب اور محبوب پہاڑ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا, اور آپ نے فرمایا کہ ونحن نحبه, ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے وہ پتھر آج بھی میں جانتا ہوں کہ جو نبوت سے پہلے بھی مجھے گزرتے ہوئے سلام کرتے تھے, اور درخت جو بظاہر بے جان دکھائی دیتے ہیں. موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لائے, تقاضا تھا آس پاس کوئی رکاوٹ یا کوئی آڑ دکھائی نہ دی کہ جس کی آڑ میں بیٹھ کر آپ چھوٹا استنجا فرما لیتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا, یہ جو آس پاس چند جھاڑیاں ہیں متفرق دور دور لگی ہوئی, ان سے کہوں گے, ان سے جا کر کہو کہ رسول اللہ کے لیے جمع ہو جاؤ. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حکم کی تعمیل میں بلا چون چرا ان جھاڑیوں کے پاس گئے اور جا کر پیغام سنایا, اے جھاڑیوں, التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باڑ بناؤ, جمع ہو جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. حکم سننے کی دیر تھی, وہ جھاڑیاں جو شاخ دو شاخ کی شکل میں متفرق طور پر لگی ہوئی تھی ساری سمٹ کر چلی آئیں, اور جس طرح ایک مورچہ بنا ہوا ہوتا ہے اس طرح آڑ بنا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بیت الخلاء تیار کر دیا. آپ نے چھوٹا استنجا فرمایا, اور جب آپ فارغ ہو گئے تو بغیر کسی چوں چرا کے واپس اپنی اپنی جگہ پر جا کر ساری ثابت ہو گئیں. عشق و محبت کے منظر اللہ پاک نے دنیا والوں کو دکھائے کہ یہ ہمارے حبیب ہیں, کائنات کے محبوب ہیں, جو ان سے محبت کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے, راستے میں قافلے پڑاؤ ڈالتے تھے تو آپ کا قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا, آپ آرام فرما رہے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی مختلف متفرق طور پہ پھیل جاتے تھے لیکن نظریں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نگاہیں رکھتے تھے. اتنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ کیکر کا ایک درخت ہے جو کافی فاصلے پر کھڑا ہوا لگا ہوا ہے زمین پہ گڑا ہوا. دیکھا تو وہ درخت اپنی جگہ سے اس نے جنبش کی اور زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے آ کھڑا ہوا. تھوڑی دیر تک رکا رہا, آپ بے خبر سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, اور اس کے بعد واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے, آرام فرما چکے, تو بتایا دکھایا کہ یا رسول اللہ, وہ جو سامنے درخت کیکر کا آپ سو رہے تھے, خود بخود وہاں سے چلتا ہوا آیا آپ کے پاس, کھڑا ہوا کچھ دیر اور اس کے بعد واپس چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کو معلوم ہوا کہ یہ موقع ہے کہ میں واپسی کے سفر پر یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوں, تو اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ, مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں چل کے جا کے آپ کے رسول کی زیارت کر آؤں. تو اللہ سے اجازت دے کے وہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا اور دیکھ کے واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. یہ وہ محبوبیت تھی جو بظاہر یہ درخت بھی ہمیں بے جان دکھائی دیتے ہیں, پہاڑ پتھر بے جان دکھائی دیتے ہیں, لیکن نظام کائنات یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ تعالی نے ہر چیز کو ایک شعور, ایک زندگی, ایک جان عطا فرمائی ہے, اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاہ کونین ہیں, انسانوں کے بھی جنات کے بھی ساری مخلوقات کے محبوب، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چرن پرن درن شجر حجر مدر، ہر چیز کے آپ کو اللہ پاک نے ایسی محبوبیت عطا فرمائی کہ ہر چیز آپ کو جانتی اور پہچانتی تھی. شام کے سفر میں جب آپ اپنے چچا کے ساتھ بچپن کی عمر میں جا رہے تھے چھٹپن میں، تو جاتے جاتے حضرت ابو طالب تو آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، لیکن جاتے جاتے آپ رو دیے اور فرمایا کہ مجھے کس کے بلبوتے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کو ترس آیا تو ساتھ لے لیا اس چھوٹے بچے کو بھی، محبوب ہستی کو، جہاں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. وہاں ایک پہاڑ کی بلندی کے اوپر راہب رہا کرتا تھا، عیسائیوں کا بڑا عالم. اس نے ہمیشہ یہاں سے قافلے گزرتے تھے، لیکن اس مرتبہ کچھ انوکھا معاملہ دیکھ کر قافلے والوں کی دعوت کی. سارے قافلے والوں کو کہا کہ آج تمہارا کھانا میرے ہاں ہوگا. سب حیران ہو گئے کہ ہمیشہ ہم گزرتے ہیں، مدتوں سے کبھی اس نے ہم سے پوچھا نہیں پانی تک کا بھی، اور آج بڑے اہتمام سے ہماری دعوت کر رہے ہیں. جب دعوت قبول کر لی، سارے قافلے والے کھانے کے وقت پر پہنچے جمع ہوئے، تو ظاہر ہے کہ بیابان ہوگا، سناٹا ہوگا. قافلے والوں نے آ کر جہاں درخت تھا، درخت کے سائے کے اندر سب جمع ہو گئے، بیٹھ گئے. اس راہب نے نظر دوڑائی تو جس کی خاطر دعوت سجائی تھی وہ مہمان تو غائب. کہا کہ تمہارا کوئی آدمی باقی تو نہیں بچا؟ کہا کہ ایک بچہ باقی ہے، وہ اونٹوں کو چرانے کے لیے ادھر ادھر نکلا ہوا ہے. کہا کہ اسی کی خاطر تو یہ دعوت کی ہے، آپ کو بھی بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت چھوٹی عمر کے ایک بچے تھے، تشریف لائے تو درخت کے سایہ کے اندر تو سارے قافلے والے بیٹھ چکے تھے، سایہ ختم ہو چکا تھا. آپ نے ادھر ادھر نظر ڈالی کہ سایہ میں کہیں جگہ ہے. جب جگہ نظر نہ آئی تو آپ قافلے کے کنارے پر ہی جہاں دھوپ تھی وہاں بیٹھے. جیسے ہی آپ بیٹھے، درختوں کی شاخیں اس تیزی کے ساتھ آپ کے سر کے اوپر بڑھی کہ ان کا سایہ آپ کی ذات مبارک پر آ گیا. راہب اٹھ کر چلا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ایک پھول سے معصوم بچے کی شکل میں تھے، 9-10 سالہ عمر کے، تو آپ کا دیدار کیا اور آپ کی آنکھوں میں دیکھا. کہا کہ یہ جو ان کی آنکھوں میں سرخی ہے، لال لال باریک باریک نسیں، سرخ نسیں جس سے خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں، یہ سفر کی وجہ سے یہ آنکھوں میں سرخ ڈورے نظر آ رہے ہیں یا ان کے قدرتی ہیں؟ کہا کہ قدرتی ہیں. کہا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میں ہوں. کہا جھوٹ، میرا علم یہ بتاتا ہے کہ اس بچے کا باپ نہیں، یہ بچہ یتیم ہے. کہا کہ ہاں ہے تو یتیم، میں چچا ہوں لیکن باپ سے بڑھ کر اس کی کفالت کرتا ہوں. چند سوالات کیے اور کہا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، میرا علم بتا رہا ہے کہ یہ نبی مبعوث ہوں گے آخری زمانے کے. ان کو اگر آپ آگے لے کر گئے تو واضح نشانیوں کے ذریعے اہل کتاب ان کو پہچان لیں گے، اور خدا نہ خواستہ ان کو شہید نہ کر ڈالیں، بہتری اسی میں ہے کہ ان کو وہاں یہیں سے واپس کر دیا جائے، مکہ مکرمہ کی طرف ان کو آگے نہ لے جائیں، اس لیے کہ ان کے اندر واضح نشانیاں ظاہر ہیں بالکل جو ہماری اہل کتاب کی، جو اللہ پاک نے سابقہ کتابوں کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اور علامات بیان کی تھی، تو کہا کہ وہ اس میں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا ان کو یہاں سے واپس کر دو ورنہ آگے نقصان کا خطرہ ہے. تو یہ وہ پیاری ہستی کہ بچپن ہی سے اللہ پاک نے ایسا پیارا بنایا کہ آپ سے ہر ایک محبت کرنے والا، اور آپ تو آپ کے خادموں کا یہ حال تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات جو مستقبل میں آپ کے بازو بننے والے تھے، دائیں بائیں بازو، کہ آپ ایک مرتبہ اپنے حجرہ مطہرہ سے نکلے، دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ، اور دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے آپ جب باہر تشریف لائے، فرمایا جنت میں بھی ہم تینوں اسی طرح آئیں گے. وہ ہستیاں جن کو اللہ پاک نے اسی پہلے وقت کے اندر ہی، کہ ابھی تک آپ کا رسالت کا زمانہ شروع نہیں ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب نظر آیا. اس خواب کی تعبیر آپ نے اس وقت کے ایک عالم سے پوچھی جو راہب تھے، عیسائی عالم تھے بڑے. انہوں نے بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آخری نبی کی زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، اور آپ کو آخری نبی کے ساتھ ایمان لانا نصیب ہوگا، بشارت دے دی تھی. تو یہ سرزمین شام میں ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کو اپنے سیغے کے اندر، اپنے سینے کے اندر ایسا سیغے راز کے اندر دفن کیا کہ اپنے کسی قریب سے قریب تر سے بھی اس کو ذکر نہیں کیا. اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی معاملہ ہوا. تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی, پیغام ملا, تو دوستی تو پہلے سے چلی آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لڑکپن کی عمر سے ہی دوستی تھی, 16-17 سال کی عمر سے دوستی شروع ہو چکی تھی ایک ہی علاقے کے, ایک ہی قبیلے کے, ایک قریشی. تو دوستی تو تھی اور زندگی صاف گزر رہی تھی, صورت اور سیرت صاف شفاف آئینے کی طرح ایک دوسرے کا دونوں نے دیکھا ہوا تھا. جس وقت آپ کو نبوت کا اعزاز ملا تو آپ نے اپنے بالکل جو جس کو کہا جاتا ہے گہرا دوست, جگری دوست, قریبی دوست, ان سے ذکر کیا حضرت صدیق اکبر سے کہ اس طرح سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر دل سے تو جانتے تھے کہ یہ میرا دوست سچا اور پکا ہے, تو ویسے ہی پوچھا کہ کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا شام والا خواب اس کی دلیل ہے. ہل گئے فوراً کہ وہ خواب تو میں نے صرف دیکھا تھا اور اس کو کبھی میں نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا, اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا, اور آج اتنے سالوں کے بعد یہ میرا دوست مجھے دلیل کے طور پر وہ خواب یاد دلا رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا, شام گئے ہوئے تھے, وہاں کسی سے مٹ بھیڑ ہو گئی تجارتی سلسلے میں زمانے جاہلیت میں, تو آپ نے لڑائی کے اندر اس کو مکہ مارا, اگلے آدمی کے مکہ ایسا زوردار لگا کہ جس طرح فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ, حضرت موسیٰ نے بھی ایک مکہ مارا تو وہ اگلا آدمی جان سے چلا گیا. یہاں پر بھی حضرت فاروق اعظم کا مکہ جو اس کے لگا اگلا آدمی جان سے مر گیا. حضرت فاروق اعظم وہاں سے, اس وقت تو ظاہر ہے کہ جوانی کا دور تھا اور ابھی تک اسلام کا دور نہیں آیا تھا, جب لوگ ان کے پیچھے ہوئے کہ انہوں نے ہمارا آدمی قتل کیا, تو آگے آگے حضرت عمر, پیچھے پیچھے شامی لوگ, لیکن حضرت عمر کڑیل جوان تھے, ایسی تیز دوڑ لگائی کہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکے, تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتے چلے جا رہے تھے. ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا, اس نے دیکھا کہ ایک عرب نوجوان بھاگا چلا آ رہا ہے جان بچانے کے لیے, اس نے فوراً اپنے گرجے میں ان کو داخل کیا اور پناہ دی. پیچھے پیچھے جو لوگ آئے تلاش کرتے ہوئے معلومات حاصل کی, تو اس نے ظاہر ہونے کے بجائے آپ کو چھپائے رکھا اور ان کو چلتا کر دیا. لیکن جب سانس لیا, سکون ہوا, آپ سے حال احوال لیے, نام پتہ کیا اور قبیلہ معلوم کیا اور یہ ساری صورتحال معلوم کی, تو اس وقت اس راہب نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے, اور آپ کے ہاتھوں اللہ تعالی نے اس ملک کے شام کی فتح لکھی ہے. اب یہ چیزیں ایسی نہیں کہ کوئی غیب کی خبریں آ گئیں, یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو اللہ پاک نے پچھلی کتابوں میں پہلے سے بیان کی ہوئی تھیں کہ آخری پیغمبر آئیں گے, ان کے کس کس طرح کے ساتھی ہوں گے, اور پھر وہ کیا کیا کارنامے انجام دیں گے. ساری چیزیں اللہ پاک نے پہلے سے اہل کتاب کو کھول کھول کے واضح طور پہ بیان کی ہوئی تھی, ان کی علامات ایسی روز روشن کی طرح. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آقا تو آقا ہیں, غلاموں کا یہ حال ہے کہ ان کے اوصاف تک اللہ پاک نے بیان کیے ہوئے تھے. اتنے میں پھر وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے ایک رقعہ لکھ کر دے دیں کہ جس وقت آپ کے ہاتھوں شام فتح ہو رہا ہوگا, مجھے اور میرے اس گرجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے کہ تم کیوں میری غربت کا مذاق اڑاتے ہو, کہ یہاں تو میری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, دشمن میرے پیچھے میرے آئے پکڑنے کے لیے, اور تم کہتے ہو کہ آپ مجھے میری جان کی امان اور میرے اس گرجے کا تحفظ لکھ کر دے دیں اور شام یہ آپ فتح کریں گے. کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا, آپ واقعتاً لکھ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, آپ نے ایک پرچہ لیا, اس پہ لکھ کر دے دیا اس پادری کا نام اور اس کی گرجے کا امان لکھ دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں امان ہے. اس وقت تو یہ ایک مذاق لگ رہا تھا, لیکن اللہ پاک نے اس کو حقیقت کر کے دکھایا. وہ وقت آیا کہ سرزمین شام اللہ پاک نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح کرائی, فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھیں, ساتھ ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی پیغام لے کر داخل ہو رہا تھا کہ سرزمین شام پر فلاں پادری کو اور اس کے گرجے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے, امیر المؤمنین کی طرف سے اس کو امن حاصل ہے. ماضی کی وہ بات جو ایک خواب لگ رہی تھی آج حقیقت بن کے سامنے آ چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خلائق بن کر آئے. سردی کا موسم تھا, غربت کا دور دورہ تھا, قربانیاں بہت بڑی بڑی دی ہیں, بھوک لگ رہی تھی. چند صحابہ کو دیکھا کہ بھوکے لگ رہے ہیں, پیاسے لگ رہے ہیں. بھوکا انسان ویسے بھی اس کے اوپر نقاہت, کمزوری دکھائی دیتی. ملاقات ہوئی, پوچھا بھائی کیوں پریشان حال دکھائی دے, تو کہا بھوک لگ رہی ہے رسول اللہ, کھانا نہیں کھایا. ایک آدھ اور سے ملاقات ہوئی، ہوتے ہوتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات سے بھی ملاقات ہوئی تو پتہ چلا سارے کے سارے فاقے سے ہیں، بھوکے ہیں. تو پوری ایک جماعت جب ساتھ ہو گئی، ایک سے دو، دو سے چار، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا، سارے ہی ایک سے ایک اللہ والے جمع ہو گئے، سید الاولین والآخرین کے زیر سایہ، آپ بھی بھوک سے اور آپ کے ساتھی بھی بھوک سے. جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کا جو موسم ہوتا ہے وہ گرمیوں میں ہوتا ہے، کھجور گرمی میں اگتی ہے، سردی میں چھٹی رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ علی، وہ جو سامنے کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے، جاؤ اس کو میرا پیغام دو، کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تازہ تازہ کھجوریں پیش کرو. بلا چون چرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، پوچھا نہیں یا رسول اللہ کیوں، کھجور کا درخت بے موسم پھل کیسے دے گا؟ چون چرا کا تو وہاں سوال ہی نہیں تھا، آمنا اور صدقنا. جب حکم آ گیا، بلا چون چرا سر تسلیم خم خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا. مجمع جیسے مسجد بھر جاتی ہے تو کچھ حضرات اطراف میں کنارے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں جو آداب مجلس کے خلاف ہیں، تو کچھ حضرات کنارے کناروں پر کہیں کھڑے تھے. تو آپ نے دوران خطبہ فرمایا، بیٹھ جاؤ. بس بیٹھ جاؤ کا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے آ رہے تھے، ابھی راستے پر ہی تھے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی راستے پر ہی تھے، لیکن کانوں میں جملہ پڑا، بیٹھ جاؤ. وہیں بیٹھ گئے. جمعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، پوچھا کہ علی عبداللہ، ہم نے تمہیں تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ، وہ تو اطراف میں جو لوگ کھڑے تھے ان کو کہا تھا. کہا یا رسول اللہ، جملہ آپ کا میرے کان میں پڑ گیا، بیٹھ جاؤ. اب میری مجال کیا تھی کہ میرا قدم بھی آگے بڑھا تھا. ایسے اطاعت کے پیکر تھے کہ بس ایک اشارہ مل جائے، اس کے بعد پھر پہاڑ ٹس سے مس ہو جائے، دنیا الٹی ہو جائے، لیکن یہ ٹس سے مس ہونے والے نہیں تھے. اطاعت ہی نے ان لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا، زمین سے آسمانوں پر پہنچایا. ٹوٹی ہوئی تلواروں والے کہاں سے کہاں پہنچے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات جن کے ذریعے اللہ پاک نے ایران کی فتح لکھوائی، فاتح ایران ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. ایران پر جب حملہ کیا، کسرا کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں، تو اس نے مذاکرات کے لیے پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. مذاکرات کے لیے حضرات جب آگے آئے، حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، تو عجیب عجیب دیوانے تھے، عشاق تھے. وہاں جب پہنچے دربان کے پاس، شاہی دربار کے، دربان نے کہا کہ یہ شاہی جبہ ہے، یہ پہن کے آپ اندر جائیں گے، کیونکہ کسرا بادشاہ وہ میلے کچیلے لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا، صاف ستھرے وہیں کا شاہی جبہ تھا، وہ پہن کے آپ اندر جا پائیں گے. کیونکہ حملہ انہوں نے کیا تھا، مذاکرات کے لیے کسرا نے بلوایا تھا، وہ اس کی مجبوری تھی. تو ایسی صورتحال میں حضرت ربعی نے فرمایا کہ اگر ہمیں اسی حال حلیے میں ان سے بات کرنے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جاتے ہیں واپس، ہمیں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دھمکی دے دی. دربان نے اندر پیغام بھجوایا کہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان میں ذرا سا لچک دکھائی نہیں دیتی. تو ابھی وہ پیغام اندر لے کر گیا ہوا تھا کہ ہاں کرنی ہے کہ نہ کرنی ہے، اتنے میں آپ نے سوچا چلو ابھی فرصت ہے، اپنی تلوار کو درست کر لوں. ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، دھجیاں باندھ کے اس کو کسا ہوا تھا، تو ذرا دھجیاں وجیاں کھول کے اور اس کو کس رہے تھے، تو دربان کو دیکھ کے بڑی ہنسی آئی کہ ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کے ایران فتح کرنے آئے ہیں. تو کہنے لگا، ان تلواروں کے ذریعے ایران فتح کرو گے؟ یہ پورا فارس. تو انہوں نے کہا ہاں ہاں. تو ذرا دکھانا مجھے بھی. دے دی تلوار. تلوار دیکھنے لگا، کہا کہ اس کے ذریعے فتح کرو. کہا تلوار دیکھی ابھی تم نے؟ تلوار والا بازو نہیں دیکھا، ہاتھ نہیں دیکھا جس ہاتھ سے یہ تلوار چلتی ہے. کہا ہاتھ بھی دکھاؤ. کہا لے آؤ میدان کے اندر کوئی ڈھال، مضبوط سے مضبوط ترین جو تمہاری ڈھال ہو وہ لے آؤ. چنانچہ شاہی دربار کی جو سب سے مضبوط ترین ڈھال تھی وہ منگوا لی گئی. آپ نے اپنی وہ کس لی جو اس کی جہاں مرمت کرنی تھی نا، دھجی وغیرہ سے اس کو ٹائٹ کر لیا، اور اس کے بعد مضبوط ڈھال، کہا کہ کوئی آدمی اس کو پکڑ کے کھڑا ہو. ڈھال یہ جو تغاری نما ایک برتن جیسا ہوتا ہے جو انسان ہاتھ میں پہنتا ہے اور تلوار کے وار کو اس سے روکتا ہے. تو ایک شخص اس کو پکڑ کے کھڑا ہوا. آپ نے اپنی تلوار کے ذریعے ایک وار اس ڈھال پہ کیا اور ڈھال دو ٹکڑے ہو گئی. سب کے سب لک دک رہ گئے کہ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار اور یہ کمزور سے انسان हमारी सबसे मजबूत तरीन ढाल को एक वार के अंदर तोड़ के दो टुकड़े कर दिया। अंदर खबर भिजवाई बादशाह के पास, ये तो अजीब मखलूक आई हुई है कि हमारी ढाल को भी एक लम्हे में तोड़ के रख दिया। अंदर जब पहुंचे तो वहां पर भी अजीब मामला हुआ। किसरा की आदत यह थी कि वो तो खुद लॉर्ड गवर्नर बन के बैठता था शाही अंदाज से, और आने वाले खड़े खड़े उससे बात करते थे, उनके लिए बैठने का कोई इंतजाम नहीं था। ये हजरात वहां पहुंचे, अव्वल तो दाखिल होते वक्त भी अपनी तलवारों की नोक से उसके कालीनों को खूब नोचते हुए घुसे अंदर धड़ल्ले से। डरना किस बात का, हम तो फतह करने के लिए आए हैं, हमें फिल वक्त रोका है, मुजाकरात के लिए बुलाया, हम बातचीत के लिए आए हैं, थोड़ी सी मोहलत तुम्हें दे दी वरना हम तो इसको फतह करेंगे। तो तलवारों को खूब उसके कालीनों के ऊपर रगड़ते हुए चल रहे, सीधे साधे इंसान है लेकिन अंदर जो कुव्वत भरी हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की और ईमान की। वज़ाहिर सादा इंसान है और सफर की वजह से पुराने कपड़े पहने हुए, मेले भी हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने किसरा जैसी उस वक्त की सुपर पावर मौजूद है, लेकिन मजाल है कि रत्ती बराबर कोई रोब आ जाए, कोई डर हो, कोई एहसास कमतरी हो। धड़ल्ले से जा रहे हैं और जाकर कहा कि हम मुज़ाकरात शुरू नहीं कर सकते जब तक कि या तो तुम भी खड़े होकर हमारे दू बदू बात करो या हमारे लिए भी कुर्सियां मंगवाओ, हम तुम्हारे साथ शाना बशाना बैठकर बात करेंगे। हमारे आका ने हमें तालीम दी है कि यह कभी भी नहीं हो सकता कि एक आदमी बैठा हो दूसरे उसके सामने खड़े रहें, मुसावात होगी, या तो तुम भी हमारे लिए खड़े हो या हमारे लिए अपने सामने बैठने का इंतजाम कराओ। उसने कहा अजीब दीवाने लोग मत्थे लग गए, तो उसने कहा कि एक टोकरा मट्टी का भर के लाओ, इनके सर पर रखो, इनको चलता करो बड़ी नखवत के साथ। चुनाचे टोकरों के अंदर मट्टी भरी गई, ला के सर पर रखी, ये हजरात लेके चले, सर मट्टी के टोकरे से भरा हुआ और चल दिए। दरबार से निकलते निकलते कहा कि ए ईरानियों याद रखो, फारस वालों याद रखो, तुमने खुद अपने मुल्क की मट्टी हमारे हवाले कर दी, अब बाद में मत कहना कि हमारा मुल्क हमारे हाथ से चला गया। ये बोल के ये जा और वो जा। अब पीछे जब खबर उस तक पहुंची तो वो तो बहुत ज्यादा वो इस किस्म की छूछा को लेने वाले लोग थे, बदफालियां लेने वाले लोग थे, उन्होंने ये क्या गलती हो गई। उसने फिर अपने लोग दौड़ाए कि जल्दी दौड़ो और अपनी मट्टी वापस उनसे ले लो, इससे पहले कि वो यहां पहुंचते ये वहां से वहां पहुंच चुके थे। और फिर वही हुआ कि वहां से जब उन हजरात ने अल्लाह का नाम लेकर चढ़ाई की तो वही टूटी हुई तलवारों वाले ऐसी यलगार की कि इनके सारे किले सब कुछ तहस नहस करके पूरा ईरान अल्लाह पाक ने, पूरा फारस इनके हाथों फतह फरमा दिया। तो कुव्वत ये अल्लाह पाक की तरफ से होती है सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, ताबेदारी में, नक्काली में, कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हुक्म मिल गया कि जाओ, बस अब हुक्म के सामने चूं चरा हील हुज्जत, कोई पसो पेश नहीं, सीधे सीधे गए। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पक रहा था, दस्ती आपको बड़ी पसंद थी, तो बावर्ची जो खाना पका रहे थे उनसे आपने फरमाया कि लाओ दस्ती निकाल के मुझे जरा पकड़ाओ। तो उन्होंने वो जो चमचा उसमें हांडी में घुमाया और बकरे की जो दस्ती अगले जो दस्ती होती है घुमा के निकाला और गरम गरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थमाई। तो हुजूर को बड़ी पसंद थी दस्ती का गोश्त, बहुत पसंद, बहुत शौक से खाते थे। आपने दस्ती पकड़ी एक तरफ से, दूसरी तरफ से पकड़ी और फिर अपने मुबारक दंदा ने मुबारक से उसको गोश्त की बोटियां नोचते गए, खाते गए, पूरा उसको साफ करके एक तरफ हड्डी रख दी और मैं कहला वो दस्ती पकड़ाओ। उन्होंने फिर डोई घुमाई अंदर से, दस्ती को तलाश किया, निकाला, पकड़ाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस तरह से यहां से शुरू की कि जिस तरह हम लोग मुर्गी की रान होती है बसा औकात बरोस्त के अंदर या किसी उसमें हम पकड़ के यूं कर करके पूरा साफ करके उसकी हड्डी अलग कर देते। आप बड़े जोक और शौक से खा के आपने उसको साफ फरमाया, हड्डी इधर की फरमाया अल्लाह दस्ती पकड़ाओ। अगले बोल पड़े या रसूलल्लाह बकरे में तो दो ही दस्तियां होती हैं, अब मैं दस्ती कहां से लाऊं। फरमाया खुदा तुम्हारा भला करे, अगर तुम मेरे कहने पर हाथ डालते, तुम जितनी मरतबा भी मेरे कहने पर हाथ डालते जाते, अल्लाह ताला तुम्हें दस्तियां निकाल कर मुझे खिलाते जाते, कभी भी न रुकती। तूने पहले से ना करके बरकत का दरवाजा बंद कर दिया। आपने उनको समझाया कि अगर तुम सवाल किए बगैर हाथ डालते रहते, 10 दफा भी अगर मैं कहता तो अल्लाह ताला 10 दफा भी निकाल के खिलाते रहते तेरे, ना कि उसने बरकत का दरवाजा बंद कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चूं चरा नहीं किया, रसूलल्लाह सर्दी का मौसम है, मैं कैसे जाऊं, खजूरें कहां से लाऊं, और अभी तो खोशे भी नहीं है, फूल भी नहीं है, ये नहीं, कुछ नहीं, चूं चरा कुछ नहीं, सीधे सीधे गए, जाकर उसको खिताब किया, अय्युहन नखला, ओ एक खजूर के दरख्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि हम सब भूखे हैं, हमें तरो ताज़ा खजूरें पेश की जाएं। ऐलान करने की देर थी कि खजूर के पत्तों में से अल्लाह पाक ने तरो ताज़ा खजूरें टपकानी शुरू कर दी, बारिश के कतरों की तरह के चादर का पूरा भरकर ढेर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में ला के पेश कर दिया। آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی, ساتھیوں نے بھی, سب نے سیر ہو کے کھائیں بغیر کسی موسم کے. تر و تازہ اللہ پاک نے کھجور کے پتوں سے کھجوریں ٹپکا کر اپنے حبیب کی اور اپنے حبیب کے ساتھیوں کی بھوک کا انتظام فرمایا. کھجوریں پھر بھی بچ گئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لپیٹی, سمیٹی, پوٹلی بنائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی, فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر بھی لے جاؤ, بچے بچے بھی بھوکے ہوں گے, اہلیہ بھی بھوکی ہوں گی, ان کو بھی کھلاؤ, اس سے ان کا بھی پیٹ سیر کرو اور اللہ کے دیے ہوئے انعام سے ان کو بھی لطف اندوز کرو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے بہت ہی کائنات کی سب سے اونچی ہستی ہمیں عطا فرمائی ہیں. یہ ہمارے اونچے نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ایسے پیارے پیغمبر کا انتخاب ہم جیسے ادنا امتیوں کے لیے کر لیا, ورنہ تو ظاہر ہے کہ یہ سعادت بزور بازو نیست, اس میں ہمارا تو کوئی نہ عمل ہے نہ دخل ہے. بن مانگے اللہ پاک نے آخری امت کا فرد بنا دیا اور اپنے فضل و کرم سے, اپنی نگاہ کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی عقیدت اور آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دی, اور آپ کی غلامی یہ ہمارا اعزاز اور ہماری سعادت بنا دی کہ جو جتنا زیادہ غلامی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا, دیوانہ ہوتا چلا جائے گا, اتنے ہی زیادہ اللہ کا پیارا اور محبوب بنتا چلا جائے گا. ایسی پیاری ہستی اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ جو انسانوں کے لیے بھی, غیر انسانوں کے لیے بھی, چرند پرند کے لیے بھی, درندوں کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئیں, جاندار ہوں یا بے جان ہوں, ہر ایک کے اوپر اللہ پاک نے آپ کی نبوت کا ایسا نور برسایا کہ تقریباً لگ بھگ 3000 کے قریب معجزات ایسے رونما ہوئے ہیں جس میں ہر چیز کی محبت چھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کائنات کا نظام اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر کے دکھا دیا کہ یہ پوری کائنات کا ایسا نظام جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, آپ کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب چاند کو بھی دو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہیں تو ان کے ایک اشارے پر چاند بھی دو ٹکڑوں میں اپنا سینہ چاک کر کے دکھا دے گا. اور پھر اشارہ فرمایا تو وہ ٹوٹا ہوا چاند دوبارہ جڑ کے اس نے دکھا دیا. آپ کی ایک دعا پر ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر آ گیا اور مغرب سے طلوع ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا, وحی کا نزول شروع ہوا, آپ کی کیفیت وحی والی ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جو ساکت رہے, جو کہ تو ساکت رہے تاکہ آپ کی وحی میں خلل نہ پڑے. وحی جب تک مکمل ہوئی تو غروب آفتاب ہو چکا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی, آپ کی عصر قضا ہو گئی. آپ نے پوچھا کہ آپ کی عصر ہو چکی تھی, بتایا کہ یا رسول اللہ قضا ہو گئی. آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ دنوں دن دن کے اندر عصر کی نماز علی اپنے وقت کے اندر پڑھ لیں. اللہ پاک نے لمحے بھر کے اندر سورج کو واپس بھیج دیا. یہ نظام دکھایا اللہ پاک نے کہ ہمارے حبیب جو کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں, تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے, آپ کی باتیں ماننے والا ہو جاتا ہے, آپ کا تابع دار بن جاتا ہے, آپ کا غلام بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ محبوبیت عطا فرمائی, مردے بھی آپ کے ذریعے زندہ ہوئے. انسانوں میں بھی اس کی مثالیں رکھی اور جانوروں کے اندر بھی ایک معجزہ ہے جس کے اندر ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا, شکار کر کے گوہ لے کر آ رہا تھا. گوہ عرب لوگ بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے اور آج بھی ان کے یہاں بڑا یہ شوقین نوجوان بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں. تو گوہ شکار کر کے لا رہا تھا, مردہ گوہ اس کے اونٹ کے کجاوے میں بندھی ہوئی تھی, گزرا, نظر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پر, دیکھا تو صحابہ کی گہما گہمی رونق, پوچھا معلومات نہیں, تو اتر کر چلا آیا. اور بدو لوگ, بدو کہتے ہیں دیہاتی کو, جیسا ہمارے یہاں کوئی دیہاتی جو ٹھیٹھ گنوار ہو جٹ قسم کا, تو وہ آر یا پار والا معاملہ ہوتا ہے, وہاں لچک تو وہاں ہوتی نہیں. تو وہ بدو بھی آیا, اس کو بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا پیغام لائے ہیں, نبی آخر الزمان ہیں. وہ سیدھا سیدھا اپنے وہاں کجاوے پہ گیا, مردہ گو اٹھا لایا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی, کہا کہ یہ ہے میری مری ہوئی گو, میں تو تب آپ کی بات کو مانوں گا, تب آپ کو اللہ کا رسول جانوں گا جب یہ گو گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب آس پاس والے تو حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا اس نے بات کر دی, اتنی مشکل بات. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہونے والے؟ آپ تو اس وقت پریشان نہ ہوئے جب غار کے اندر موجود تھے، غار ثور کے اندر، اور دشمن بھی کچھ سر پر آ پہنچا. روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ہم پر نظر پڑ جاتی. اللہ پاک نے حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر اگر ہے تو مکڑی کا ہے. اس کمزور گھر کو اللہ پاک نے مورچہ بنا کر غار ثور پہ تان دیا. کمزور ترین گھر کے ذریعے اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہے ہیں. کبوتر جیسے معصوم پرندے نے وہاں انڈے دیے اور اس کے ذریعے تحفظ ہو رہا ہے کہ آنے والے سوچ رہے ہیں کہ یہاں تو پرندہ بیٹھا ہوا ہے جنگلی کبوتر، کہ انسان کوئی آئے تو وہ تو پھڑ پھڑا کے اڑ جائے اور مکڑی کا جالہ ٹوٹ جائے، لیکن یہاں تو جالے لگے ہوئے ہیں، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے، یہاں تو کسی انسان کے آنے کا سوال نہیں. لیکن نشانات قدم بتاتے ہیں کہ پاؤں چل کر آئے ہیں یہیں تک آئے، آگے نشانات قدم غائب. آئے تو ہیں یہاں تک لیکن آگے کہاں گئے یہ پتہ نہیں چل رہا، باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر دونوں اس غار ثور کے اندر موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر تنہا حضور کے اس وقت محافظ ہیں. دل میں خوف آیا، غمگین ہونے لگے کہ بس اگر کچھ ہو گیا اتنے سارے لوگ ہیں، میں اکیلا آپ کا دفاع کیسے کروں گا؟ بشری تقاضے کے مطابق غمگین ہونے لگے، پریشان ہونے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، خطرہ لگ رہا ہے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کوئی اکیلے تھوڑی ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کو اتار دیا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ وقت یاد کرو جب کفار نے ہمارے اس دوست کو، ہمارے اس حبیب کو اپنے گھر سے در بدر کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار کے اندر دو میں سے ایک نے کہا، اپنے خوف کا اظہار کیا، تو دوسرے نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو توکل کے اندر اعلیٰ درجے کا توکل حاصل تھا، اللہ کی ذات پر اعلیٰ ترین اعتماد تھا. تو گوہ جب سامنے ڈالی تو آپ نے فرمایا یا ضب، اے گوہ. گوہ کے کان میں آواز پڑھنی تھی، مبارک جملے پڑھنے تھے، اے گوہ لبیک وسعدیک. گوہ فوراً زندہ ہوئی، آنکھیں کھولی اور کہا حاضر ہوں، میری سعادت کہ مجھے آپ نے پکارا. یہی کافی تھا کہ مردہ گوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پکار پر زندہ ہو کے لبیک اور سعدیک کہہ رہی ہے، لبیک میں حاضر ہوں، وہ سعدیک میری سعادت کہ آج آپ نے مجھے یاد کیا، میرے نصیب چمک اٹھے کہ آج آپ مجھے پکار رہے ہیں. فرمائیے حکم، حاضر ہوں. آپ نے پوچھا یہ بتا کہ من تعبد، یہی مجمع کو ہلانے کے لیے کافی تھا کہ ایک مردہ جانور ایک لفظ کے اوپر، ایک جملے کے اوپر، حالانکہ مری ہوئی چیز کہاں زندہ ہوتی ہے. یہ معجزہ اللہ پاک نے دکھایا. اور دوسرا معجزہ کہ جانور بولتا نہیں ہے لیکن وہ فصیح عربی بولے، لبیک وسعدیک، حاضر ہوں میری سعادت کہ آپ مجھے یاد فرما رہے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من تعبد، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ذات کہ جس کے وجود سے قیامت کا دن خوبصورت بن گیا. یا من زانا یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ہستی کہ قیامت کی ہولناکی والا دن آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے خوبصورت ہو گیا. آپ کا وجود مسعود اگر نہ ہوتا تو قیامت بڑی ہولناک ہوتی، لیکن آپ کی ذات وہ مشفق اور شفقت بھری ذات ہے کہ آپ کے زیر سایہ جو بھی آ جائے گا مطمئن رہے گا، آپ کے جھنڈے تلے جو بھی آئے گا اطمینان میں ہوگا. قیامت برپا ہے تو ہے، لیکن آپ کے وجود مسعود کے ذریعے سے اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، آرام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے اعلان فرما دیا، سبعت یضلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات قسم کے خصوصی، جیسے دنیا میں کہتے ہیں وی آئی پی قسم کے، اور بلکہ وی وی آئی پی، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ وی آئی پی کا تو تصور ہی نہیں. وہاں تو جو اعزاز ہیں وہ ہماری انتہاؤں سے بھی بالا تر، ہماری سوچ سے بالا تر ہیں. وہاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ سات قسم کے اشخاص ہیں جن کو ہم عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے, جس دن سایہ کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا. تو وہاں تو امتیوں کے لیے پہلے سے اللہ پاک نے اعزاز رکھ دیے کہ فلاں 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 فلاں, اور بڑے آسان آسان طریقے. پہلے بھی حدیث مبارک بارہا آپ حضرات سن چکے کہ اس سایہ کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں. امام عادل, عدل و انصاف کرنے والا حکمران, اور اسی طرح ہر وہ انسان کہ جس کے ذمے کوئی ذمہ داری ہو اور وہ ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہو. گھر کا ذمہ دار ہے, گھر کا نگران ہے, عدل و انصاف سے کام لیتا ہو. اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں جڑا رہتا ہو, ایک نماز پڑھ کر آیا, دوسری نماز کے لیے پھر منتظر ہے کب اذان ہوگی, کب جاؤں گا, کتنا مجھے وقت کہاں لگانا ہے, کتنا کام کب نمٹانا ہے تاکہ نماز سے پہلے پہلے فارغ ہو جاؤں. رجل قلبه معلق بالمساجد, بڑے پیارے لفظ ارشاد فرمایا, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, یہ جس طرح پنکھا کنڈے میں اٹکا ہوا ہے. رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, ایک نماز پڑھ کر آیا پھر بس بے فکر نہیں کہ اب چلو آوارہ گردی نکلو, مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے کہ دوسری نماز مجھے فلانی جگہ جا رہا ہوں وہ فلانی مسجد میں پڑھ لوں گا, اور شام تیسری نماز وہاں, مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے. یہ خوش نصیب بھی عرش کے سایہ میں ہوگا. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, دو ایسے اللہ کے بندے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں, اسی محبت میں جڑتے ہوں, اسی محبت میں بچھڑتے ہوں. ہماری اور آپ کی یہ محبت خالصتاً اللہ ہی کے لیے, الحمدللہ اللہ ہی کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. اور نمبر تین فرمایا کہ وہ شخص کہ جو صدقہ کرے, ایک تو وہ جو عدل و انصاف سے کام لینے والا, دوسرا وہ جو اس کا دل مسجد میں جڑا رہے, تیسرا وہ جو یہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, نوجوان کہ جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے جوانی کو پروان چڑھائے. جوانی کا زمانہ آیا, گناہوں سے بچا رہا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا, بچاتے بچاتے شادی شدہ ہو گیا, ایمان بچا کر اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے بڑا ہو گیا. تو شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی, وہ بھی عرش کے سایہ میں ہوگا. اور چوتھے نمبر پر یہی کہ رجل قلبه معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد سے جڑا رہا. اور پانچواں وہ شخص کہ جو صدقہ اور خیرات کرے تو ایسا خفیہ کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو. اور اسی طریقے سے چھٹا وہ شخص کہ جس کو کوئی عورت, کوئی لڑکی, کوئی حسین و جمیل حسب نسب والی گناہ کی طرف دعوت دے, رغبت دلائے, اور یہ کہے انی اخاف اللہ, اللہ سے ڈر لگتا ہے. دل تو چاہتا ہے لیکن نہیں, اللہ سے ڈر لگتا ہے. گناہ کا دل کس کا نہیں چاہتا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے رک جائے, اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے. اسی طریقے سے ساتویں نمبر پر فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا, ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے. تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. یہ سات مواقع اتنے حسین ہیں کہ زندگی میں اگر ہم اور آپ بھی ان کو حاصل کرنا چاہیں تو کوئی دشوار نہیں, کوئی مشکل اور محال نہیں. عدل و انصاف کا پیکر بن جائے, دل مسجد سے جوڑ کے رکھے, اللہ کے لیے محبت کرے, جوانی کی حفاظت کرے, اور اسی طریقے سے دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو, عورت کی طرف گناہ بھری نظر نہ ڈالے, کبھی التفات نہ کرے, اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے, اللہ سے باتیں کر کے, اللہ سے مناجات کر کے رونا سیکھ جائے, آنسو بہانا سیکھ جائے, راتوں کو اٹھ کر دن میں رہ کر, دن میں مجمع میں رہتے ہوئے بھی اگر اللہ سے لو لگانی آ جائے تو انسان کو پھر مجمع بھی رکاوٹ نہیں بنتا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, آنکھیں بند کی اللہ سے ملاقات شروع ہے. تو اگر اللہ سے تعلق جڑ جائے پھر ضرورت نہیں ہے کہ انسان اندھیرے میں جائے, سناٹے میں جائے, حجرے میں جائے, کوٹھڑی میں جائے, بھرے مجمع کے اندر ہو. لو لگ جاتی ہے لو, آج کل کے دور میں تو موبائل بڑی اچھی مثال بن چکی ہے. ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو, موبائل فون بجتا ہے تو ایک انسان کی بس دوسرے انسان سے بات ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات کس سے ہو رہی ہے, لو لگی ہوئی ہے, ڈائریکٹ بس جس کی بات ہو رہی ہے اسی کی بات. تو لو بھی اللہ سے ایسی ہی لگتی ہے کہ بندے کا جب تعلق جڑ جاتا ہے, بندہ جانے اور اللہ جانے, آس پاس والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دل میں بسائی ہوئی ہے نہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. حضرت عارف رحم اللہ کا شعر ہے اسی طرح کا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. دل کی دنیا خالی کر لے انسان خواہشات سے لذتوں سے لا یعنی چیزوں سے, دل کی دنیا جب صاف ستھری ہو جائے, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. آئی جو تیری یاد تو آتی چلی گئی, ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت دل میں بس جائے, تنہائی میں ہو انسان مجمع میں ہو کہیں بھی لو لگا کے بیٹھے, آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ آنسو بڑی قیمتی نعمت ہے اللہ پاک نے امت کے لیے رکھی. آنسو بہاؤ, اللہ سے مانگو, دنیا بھی دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے. ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے چھوٹے بچے کو جب پیدا کیا بالکل معصوم, کچھ نہیں بتا سکتا کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک گر اس کو دے دیا, ایک فن اس کو دے دیا رونا. اس کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے, پیاس لگتی ہے تو روتا ہے, پیٹ میں درد ہے تو روتا ہے, پیشاب پوٹی کر دی تو روتا ہے. جب وہ رہے گا بس یہ سائرن بج گیا. ماں کی ممتا پہچان لیتی ہے کہ اس وقت بچے کا تقاضا کیا ہے, اس وقت رو کے یہ کیا بتا رہا ہے, اس وقت اس کے دودھ کا وقت ہے یا پیشاب کا وقت ہے یا اس کے کپڑے بدلنے کا وقت ہے, اس وقت اس کے پیٹ میں کوئی چبھن ہے کوئی دوائی دینی. ماں بھانپ لیتی ہے کہ اس وقت بچے کا رونا کس مطلب کے لیے ہے. فرمایا کہ بچے کا رونا اپنی مراد کو حاصل کر لیا کرتا ہے. ہم بھی اگر اپنے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیں, رونے کے ذریعے بندہ اپنی بڑی بڑی مرادیں پوری کروا لیتا ہے. اس گوہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ, اے وہ پیاری ہستی جن کی وجہ سے قیامت کا ہولناک دن بھی خوبصورت بن گیا. آپ نے فرمایا کہ من تعبد, تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہا کہ من فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنۃ رحمت وفی النار عقاب. بڑا فصیح اور عربی خطبہ دیا, کہنے لگی کہ جس کا عرش آسمانوں میں, جس کی بادشاہت زمینوں میں, جس کے راستے سمندروں میں, جس کی رحمت جنت میں, جس کا عذاب جہنم میں. فرمایا کہ من انا, اچھا بتا میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین, آپ رسول ہیں اس کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, رب العالمین کے رسول ہیں, اور صرف رسول ہی نہیں وخاتم النبیین, تمام کے تمام انبیاء کا اختتام ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں نبیوں میں آنے والا سب سے آخری نبی ہوں, میرے بعد اور کوئی نبی نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زندہ انسانوں میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں. آپ کی جو نرینہ اولاد ہے وہ سب انتقال کر چکی, لہذا زندہوں میں اب جو موجود ہیں تو زندہ لڑکا آپ کو کوئی موجود نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں. ولیکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور انبیاء کا اختتام ہے. وکان اللہ علیما حکیما, تو گوہ کے ذریعے سے بھی اللہ پاک نے شہادت دلوائی, گواہی دلوائی کہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. اور پھر کہنے لگی ساتھ ساتھ جزا اور سزا کے اور فلاح اور کامیابی اور ناکامی اور نامرادی کے بھی فیصلے اللہ پاک نے اس گوہ کی زبان سے سنوا دیے. کہنے لگی قد افلح من صدق وقد خاب من کذبک, کہ جو بھی آپ کی تصدیق کرے گا کامیاب ہو جائے گا, اور جو بھی آپ کی تکذیب کرے گا جھٹلائے گا ناکام ہو جائے گا. جو آپ کی مانے گا کامیاب, جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام. یہ پوری تقریر اللہ پاک نے گوہ کی زبان سے کہلوا دی کہ جب ایک گوہ جو بظاہر مردہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پاتے ہی اللہ پاک نے زندہ بھی کر دیا اپنے حبیب کی محبوبیت دکھانے کے لیے. وہ بدو تو چاہتا تھا دیہاتی کہ میں اس انداز سے آپ کو لاجواب کر دوں گا اور سیدھا سیدھا شرمندہ ہو جائیں گے, آپ میں چلتا بنوں گا, سے کیا معلوم تھا کہ یہاں معاملات کسی ذات کی حد تک محدود نہیں ہیں، آسمانوں سے سلسلے چل رہے ہیں. اللہ پاک نے وہ معاملہ کرایا کہ بدو کیا تو گو کا شکار کر کے جا رہا تھا، ایمان کا تاج اپنے سر پر رکھ کر ایمان قبول کر کے اپنے گھر واپس لوٹا. شرف قبولیت نصیب ہوئی، اللہ پاک نے اس کو بھی حلقہ بگوش اسلام کیا، ایمان کی بدولت اپنی گو کو اللہ پاک نے زندگی بھی دی اور اس کو ایسی فصیح عربی کے اندر تقریر کرائی کہ آس پاس والے سارے دنگ رہ گئے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا زندہ اور تابندہ رکھا، آپ کی ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک ادا، آپ سے منسوب ایک ایک چیز کو اللہ پاک نے ایسا محفوظ فرما دیا، آپ کی پوری ذات زندہ سلامت آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ایک ایک چیز صبح سے شام تک آپ کی ایک ایک نقل و حرکت اللہ پاک نے ایسے چہیتے آپ کے جانثار عطا فرمائے تھے کہ اگر آپ چھینکتے بھی تھے اس کا بھی انداز، آپ جمائی بھی لیتے اس کا بھی انداز، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ایک چیز وہ نقل کرتے تھے. جمائی تو آپ کو آتی نہیں تھی، چند چیزیں ہیں جو پیغمبرانہ شان کے خلاف تھی تو اللہ پاک نے اس سے پاک رکھا. چھینک چکے رحمت کی علامت ہے، چھینک آپ کو آئی. تو غرض یہ کہ ایک ایک چیز ان حضرات نے محفوظ کی اور آج وہ پتھر کی لکیر کی طرح امت کے اندر احادیث کے ذخیرے کے اندر موجود ہیں. ان کو پڑھنے والا، ان کو سیکھنے والا، ان کو اپنانے والا یہ چاہیے. اللہ پاک نے تو دین اسلام صدا بہار بنا کر بھیجا، اس کی حفاظت بھی فرمائی. قرآن کریم متن ہے، احادیث مبارکہ اس کی شرح ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندہ تصویر ہیں. قرآن کریم کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چلتی پھرتی تصویر ہیں. اس کو اللہ پاک نے چونکہ حفاظت کا وعدہ فرمایا تو انتظامات ایسے فرمائے کہ حضور کی پوری سیرت کو اللہ پاک نے صحابہ کے ذریعے سے محفوظ کرایا. پورا طور طریق اللہ پاک نے ایسا زندہ اور تابندہ کر دیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں اسی طرح عمل کرتی رہیں گی جس طرح صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا. حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا، کھرا اور کھوٹا، نیا اور پرانا، سنت اور بدعت، یہ سب چیزیں صاف شفاف قیامت تک چلتی چلی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت نصیب فرمائے، سچا تعلق نصیب فرمائے، آپ کی اتباع کے جذبے نصیب فرمائے. اصل کامیابی اسی میں ہے کہ عظمت، محبت اور اطاعت، کہ آپ کی عظمت ہمارے دل میں ہو، آپ کی محبت اعلیٰ درجے کی ہو اور آپ کی اطاعت کے اندر ہم ایسے سرشار ہوں کہ آپ کی سنتوں کے لیے مر مٹنے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. جہاز کا جو بڑا حادثہ پیش آیا اس میں کتنے ہی ہمارے مسلمان بہن بھائی شہید ہوئے، ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک تمام کے ساتھ رحم و کرم کے معاملات فرمائے، جتنے بھی شہداء اکرام ہیں اللہ پاک مغفرت کاملہ فرمائے، جنت کے اعلیٰ مرتبہ مقام عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب و جوار عطا فرمائے، لواحقین کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، قرار عطا فرمائے. جو لاشیں ابھی اس مرحلے سے گزر رہی ہیں کہ جن کے تعین کا مرحلہ چل رہا ہے، اللہ پاک ان کی شناخت کے مرحلے آسان فرمائے اور لواحقین کو ان کی لاشیں مل جائیں تاکہ وہ ان کے دل سکون اور قرار پا سکیں. اللہ پاک تمام کے تمام لواحقین کے والی وارث بنے، ہر قسم کے حوادثات سانحہ سے ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. تنویر میاں کی والدہ اور ان کے ماموں اور والد، اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے، خیر خیریت عطا فرمائے، اور بھی جو بیمار ہیں اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، کرم فرمائیے یا اللہ، تمام کے تمام شہداء اکرام کی مغفرت فرمائیے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمائیے. اے الہ العالمین تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیے، دل کے قرار عطا فرمائیے. یا اللہ آپ سب کے سب کے لیے والی اور وارث بن جائیے. اے الہ العالمین ہر قسم کے حوادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین حضرت جناب ڈاکٹر اقبال امام صاحب کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ان کے درجات بھی بلند سے بلند تر فرمائیے. اے الہ العالمین اعلیٰ علیین کے اندر ان کو مقام عطا فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، ہر قسم کے فتنوں اور آزمائشوں سے ہم سب کو بچائیے. اے الہ العالمین سچا عشق و محبت نصیب فرمائیے، رسم و رواج سے ہمیں بچا لیجیے، واہیات اور خرافات سے بچائیے، بدعات اور رسومات سے ہم سب کو اجتناب نصیب فرمائیے، حقیقی معنی میں یا اللہ سچا متبع سنت بن کر ہم سب کو جینا نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین امت مسلمہ کی حال انتظار پر رحم و کرم فرمائیے، مظلومین کی امداد فرمائیے، ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنائیے. اے الہ العالمین آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.